نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اس کے بارے میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور کافی وضاحت کے ساتھ اس بارے میں تعلیمات دی گئی. یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے محبوب ترین، پسندیدہ ترین چیز کو خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں. محبتیں ہمیشہ قربانی مانگتی ہیں. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو لیکن اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز نہ دے سکتا ہو، اس کی محبت جھوٹی ہے. جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، خیر کامل کو نہیں پا سکتے، رحمت اور رضا الہی کو نہیں پا سکتے، جنت کو نہیں پا سکتے، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکو. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا جائزہ لیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مسجد نبوی کے سامنے ہی بیرحا نام کا ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا یہ باغ ہے. میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے. آپ کو اختیار ہے، آپ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں میں، عزیز رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں رشتہ دار اور عزیز بھی آتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خود انہی کے خاندان کی طرف پلٹا دیا. تو اسی طرح حضرت عمر فاروق یہ آیت سن کر حاضر ہوئے، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب چیز خیبر کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو، یعنی زمین اپنا ہی نام رکھو لیکن اس کی ساری پیداوار کو صدقہ کر دیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو سوچا، مجھے کوئی چیز ایک کنی سے زیادہ پیاری نہ تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب تک میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پر دے کر پھر لوٹانا جائز ہوتا تو میں اس سے کم از کم نکاح کر لیتا. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے مال میں میرا گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سدل تھا، اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا فی سبیل اللہ قبول کیجئے. آپ نے حضرت اسامہ بن زید یعنی انہی کے بیٹے سے کہا کہ تم اسے لے لو. زید نے اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیا کہ شاید میرا مال قبول نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مال کو قبول کر لیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مثالوں میں ایک طرف خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خرچ کرنے والے خرچ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ مال انہی کے کسی قریب عزیز کو لوٹایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام میں جو انفاق کی سبیل اللہ کا حکم ہے، انفاق کا لفظ نفق سے ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. اس میں ٹنل میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وہاں کوئی چیز رکتی نہیں ہے، ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. بالکل اسی طرح اسلام میں مال کو روک رکھنا اور صرف چند لوگوں کے پاس ہونا اور باقی لوگوں کا منہ دیکھنا اور ضرورت مند رہنا یہ پسندیدہ نہیں. اسلامی معاشرے کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر مال سرکولیٹ کرتا رہے، صرف ایک جگہ جا کر جم نہ جائے، کیونکہ مال کی حیثیت ایک معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے خون کی حیثیت جسم کے اندر ہے. اگر خون سرکولیٹ کرتا رہے تو جسم زندہ رہتا ہے، جس حصے کی بھی سرکولیشن رک جاتی ہے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح معاشرے کے جس حصے کے لیے، جس سوسائٹی کا جو بھی حصہ یا جو بھی عضو مال کے بغیر ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس حصے کا فنکشن رک جاتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتیں صحیح طور پر کام نہیں کرتی، وہاں پر اکنامک گروتھ رک جاتی ہے اور آن دا ہول معاشرہ ایک لاس میں چلا جاتا ہے. اس لیے اسلام کیا چاہتا ہے کہ لکھے لا یکون دولتا بین الاغنیاء، مال صرف اغنیاء کے درمیان ہی گھومتا پھرتا نہ رہے بلکہ سارے طبقات کو اس سے فائدہ پہنچے. اسی لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یعنی نیکی محض چند ظاہری کاموں کے کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے، اور اس میں بھی کیا جو تمہیں پسندیدہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا کرنا ہوگا. ایک جگہ پر فرمایا قل الاصل، جو چیز زائد ہو اس کو خرچ کر دو. یہاں پر فرمایا کہ جو چیز محبوب ہو اسے خرچ کرو، یعنی کبھی زائد ضرورت چیز خرچ کی جائے گی اور کبھی انتہائی محبوب ترین چیز بھی. یعنی دونوں طرح ہی خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی میں کچھ موقع تو ایسے ضرور آنے چاہیے. ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، جیسے اور بھی اس میں بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. ہم نے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کے جس طرح صحابہ کرام نے یہ آیت سنی یا پڑھی تو اس پر عمل کیا، اسی طرح ہم جب اس کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کب عمل کریں گے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن اپنے ساتھ یہ عہد ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور یہاں مما کا جو لفظ آیا ہے، مما تحبون، اس سے مراد صرف مال ہی نہیں بلکہ اس سے مراد اپنی پسندیدہ ترین دلچسپیاں بھی ہیں، ہابیز بھی ہیں، شغل بھی ہیں، مشغلے بھی ہیں، اپنی محبوب ترین دیگر چیزیں بھی، مثلاً اولاد بھی ہے، اسی طرح اپنی نیند بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مال دے دیں گے مگر اپنا آپ نہیں دیں گے، اپنا وقت نہیں دیں گے دین کے لیے، اپنی نیند آرام کو، اپنی خواہشات کو قربان نہیں کریں گے. فرمایا اس وقت تک نیکی کی روح کو پا نہیں سکتے جب تک کہ پسندیدہ ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. تو ہم میں سے ہر شخص کی پسندیدہ ترین چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ اس میں سے کیا، کتنا، کب اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو چیز بہت پسند کی ہوتی ہے اس کو وہ اتنا ہی سنبھال سنبھال کے چھپا چھپا کے بند کر کر کے رکھتا ہے. بعض اوقات وہ ساری زندگی بند ہی رہ جاتی اور اس سے ہم خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بعض اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. جب ایک انسان ایسی پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈپازٹ کرا دیتا ہے تو وہ ہر نقصان سے اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے اصل بھلائی اور اصل خیر اس میں ہے کہ انسان اپنے دل کی خواہشات اور محبتوں کو قربان کرنا جانے. پھر فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے، من شَيْءٍ میں پھر مال نہیں صرف، کسی بھی چیز میں سے، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندے نے کیا خرچ کیا، کتنا کیا، کس جذبے سے، کس خوشی سے. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اپنی کسی ذاتی تکلیف کی وجہ سے. ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، پیش کرو اس کی کوئی عبارت یعنی دلیل لاؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے علیہ السلام. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. یہود کے علماء نے بطور خود جو ایک فقہ تیار کر رکھی تھی اس میں اونٹ اور خرگوش کا گوشت بھی حرام قرار دیا گیا تھا جبکہ اسلام میں وہ جائز تھا. اب یہود یہ کہتے تھے کہ اسلام اگر اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس میں بھی حلال اور حرام کے مسائل وہ کیوں نہیں جو ہماری شریعت میں ہیں؟ یعنی اگر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے انبیاء ہی کا ایک سلسلہ ہیں تو پھر ایک نئی شریعت کیوں لائے ہیں؟ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس سے پہلے آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس پر ان دو باتوں کا یا ان دو اعتراضات کا یہاں جواب دیا گیا ہے. جو کھانے آپ کی شریعت میں حلال ہیں وہ اصلاً بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، ان کے لیے بعض چیزیں کیوں حرام قرار دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بعض اوقات دین میں زیادتیاں کی تو سزا کے طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مکمل کرنا تھا اور ایک آخری دین آ رہا تھا، اس لیے ہر چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی. پھر بات یہ ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ذاتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع کی تھی، انہوں نے اس کو بھی شریعت بنا لیا. فرمایا تورات میں ایسی کوئی پابندی نہیں، تورات لاؤ، دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا مزاج دلیل کا مزاج ہے. دین میں کوئی بھی حکم جو ہے وہ محض ایک روایت نہیں ہوتا یا کسی کی خواہش نہیں ہوتا، یہ محض کسی کی عقل کی بنا پر نہیں قرار پاتا، یعنی وہ دین نہیں بنتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بھی اور پہلے پارے میں بھی فرمایا تھا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں بھی یہی کہا گیا، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اس کو پڑھ کے دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اصلا یہ چیزیں حرام تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبلے کے بارے میں جو تمہارا خیال ہے کہ سب انبیاء کا یہ قبلہ رہا، تمہاری یہ بات بھی درست نہیں. اصل میں تو سب سے پہلے جو گھر بندوں کے لیے رکھا گیا اس دنیا میں وہ مکہ ہی کا تھا، مبارک گھر. ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت شیخ علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. لیکن حقیقت میں انسانیت کے لیے جو گھر بطور عبادت یا قبلے کے طور پر اول دن سے رکھا گیا وہ مکہ ہی ہے، کیونکہ بکہ جو ہے یہ پرانا نام ہے. بہدل للعالمین، اور یہ گھر جو ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. فیہ آیات بینات، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ گھر تعمیر کیا تھا، جس پہ آپ کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی حج صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر کوئی شخص حیثیت بھی رکھتا ہو، وسائل بھی رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اسلام بھی مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یحج فیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، جو شخص مر جائے اور اس نے حج نہ کیا ہو تو چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں. یعنی جس کے پاس حیثیت ہے پھر وہ گھر کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے زبانی کلمہ پڑھنا اور یہ تمام چیزیں معتبر نہیں. اس لیے تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے اور عذر کر کے اپنے اس فریضے کو ٹالے نہیں. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی کس کے؟ اس شخص کے حق پر ہونے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے یہ اس کو پہچانتے تھے، آپ کو بھی پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن محض ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نہ وہ آپ کو مانتے نہ آپ کے پیغام کو مانتے. تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ہی حق میں نقصان دہ ہے اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پا لے گا. یعنی ہمیں اہل کتاب کی پیروی سے منع کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ نمبر ایک تقویٰ، اور نمبر دو حالت اسلام میں موت. کیونکہ اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی اچھے کام کرتا رہا ہے اور اس کا اختتام اچھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی میں اس نے جان دی تو یہ چیز اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے، کیونکہ ہر کام اپنے انجام ہی کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کی ابتدا اچھی نہیں بھی لیکن انجام اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قبول ہے تو انسان کی خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر ایک شخص شروع میں اچھا تھا اور آخری زندگی میں بھٹک گیا اور موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں انسان اٹھایا جاتا ہے. اور جیسے وہ آتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. ہمیں اس بات سے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر نیک کام کریں گے اور کچھ سالوں کے بعد ہم بالکل پوری طرح سے دین کی طرف آ جائیں گے. نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری حصہ جوانی ہے یا بڑھاپا ہے یا کون سا وقت ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہی زندگی بسر کرنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. یعنی جو شخص بھی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے رجوع کرے. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی شخص اکیلا دین پر نہیں عمل کر سکتا، ہر انسان کو عمل کے لیے ماحول چاہیے. اور جب تک موافق ماحول نہ ہو انسان کی صلاحیتیں پوری طرح نہیں ابھرتی. مثلاً ایک ہرے بھرے پودے کو آپ اندھیرے کمرے میں لے جا کے رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پیلا پڑ جائے گا چند دن کے اندر. بالکل آپ اندر سے کتنے بھی اچھے انسان ہو، آپ کے دل میں کتنے بھی اللہ کی محبت ہو، آپ کتنا ہی اچھا کام کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ مستقل طور پر ایسے ماحول میں ہیں جو غیر موافق ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی ساری صلاحیتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی، آپ ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیلے پڑ جائیں گے. اس لیے کیا بتایا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اس سے کیا ہوگا؟ باہم اتحاد اور اتفاق ہوگا. قرآن ہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، اور جب اتحاد اتفاق ہوگا تو ہر مسلمان دوسرے کے لیے ایک سپورٹ بنے گا، ہر شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا اور سب ایک ہی مرکز کے تحت، جیسے خانہ کعبہ کے آس پاس سب اکٹھے گھومتے ہیں، وہاں جا کر ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا کہ ہمارا فرقہ کیا ہے اور ہمارا مسلک کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے. ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز میں اور اس عبادت میں آپ نے جو لطف محسوس کیا ہوگا وہ تنہا گھر کی عبادت میں عموماً نہیں ہوتا، کیونکہ اجتماعی طور پر جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو اس اجتماعیت میں ایک بہت بڑی خیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ فوق الجماع، یعنی جماعت کے اوپر یا اکٹھا رہنے والوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے. لیکن جب مسلمان آپس میں کٹ جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، تو پھر نہ صرف یہ کہ اندرونی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ دشمنوں کا بھی ترنے والا بنتے ہیں. ہم سب مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپینین میں بہت سا ڈفرنس ہو جاتا ہے. اس قسم کا اختلاف صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، لیکن یہ آراء کا اختلاف صرف قوانین میں کب بدلا؟ جب مرکز عقیدت تبدیل ہوا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے شخصیت اہم ہو گئی. جب لوگ اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف خود کو منسوب کرنے کی بجائے انسانوں کی طرف خود کو منسوب کرنے لگے، جب مسلمان ہونا ہماری اہمیت نہ رہا یا مسلمان کہلانا ہمارے لیے اہم نہ رہا بلکہ اسلام کے اندر جو مختلف گروہ ہیں ان کی طرف انتساب یا نسبت جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے اور بکھر گئے. اور پھر یہاں تک بھی نہیں رہا بلکہ ان بنیادوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. اس چیز نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا کسی باہر کے دشمن نے نہیں پہنچایا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اصل کی طرف لوٹو، یعنی اس کتاب کی طرف لوٹو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب اس کو پکڑو، اس پر اکٹھے ہو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو، نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی اسلام سے پہلے صحابہ کرام مثلا مدینہ کے لوگ اوس اور خزرج میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں سالہ سال سے جنگیں چل رہی تھی۔ فألف بین قلوبکم، اسلام کی نعمت کی وجہ سے کیا ہوا؟ بس اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فأنقذکم منہا، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہاں پر امت میں سے ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ امت کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جس کا کام کیا ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرقواریت نہیں ہوگی۔ اصل کام کیا؟ خیر کی دعوت، منکر سے روکنا، بھلائی کا حکم، یعنی دوسرے کی خیر خواہی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ جو جزوی اختلافات ہیں، وہ جو فروعی اختلافات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے یا وہ سپریس ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس جب لوگ منکر کو چھوڑ کر صرف فروعی اختلافات پر، فروعی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث کرتے ہیں زیادہ۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اس بات کی تو کوئی فکر نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا، حالانکہ نماز کا نہ پڑھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب ایک شخص جس کو اس بات کی پریشانی نہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر وہ پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، یہ اس کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں یا اوپر کرتے ہیں یا آگے کرتے ہیں یا پیچھے کرتے ہیں، اس چیز پر وہ بہت پریشان ہے اور اس پر وہ ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کو فاسق کہنے پر تلا ہوا ہے۔ آج امت میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے اندر یہ چیز تو ختم ہو گئی کہ منکرات کو پہچانے، ان سے روکے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی عام ہو، اخلاق اچھا ہو، محنت جائیں لوگوں کو۔ امت مسلمہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق اور کردار سے مسلمان نظر آئے جیسے ماضی میں تھی۔ صحابہ کرام کا گروہ ایسا گروہ تھا کہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے کہ ہمارے محسن آ گئے۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور خاص طور پر شروع کے 300 سال جو ہے مسلمان امت ایک بہترین امت تھی۔ ان کا اصل مقصد زندگی کیا تھا؟ کہ ہم نے دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم کو اور منکرات کو دور کرنا ہے، تاکہ دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگ امن و امان سے باہم رہ سکیں، شرک کا خاتمہ ہو، اندھیرے دور ہوں، علم کا دور دورہ ہو، لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں اسلام، پیس ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، امن ہو۔ وہ لوگ اس لیے جیتے تھے، محمد بن قاسم جو برصغیر کی طرف جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے گیا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو ہندو لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنا دیوتا مانا اور اس کے لیے روتے تھے اور اس کی جدائی پر پریشان تھے۔ لیکن آج ایسا کیوں نہیں کہ کسی مسلمان حاکم کے لیے غیر مسلم بھی روتے ہوں، یہ کسی مسلمان جرنیل کے لیے غیر مسلموں کے دل میں بھی ایسی محبت ہو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ منکرات تو ہمارے ذہن سے ہی اتر گئیں، برائیوں کے بارے میں تو ہم بالکل ہی بے فکر ہو گئے، اور اگر ہماری کوئی فکر ہے تو اس بات کی کہ کون ہمارے گروہ سے ہے، کون ہمارے مسلک سے ہے، کون ہماری پارٹی سے ہے، کون ہماری جماعت سے ہے۔ جو ہے اس کے لیے ہماری ساری محبتیں ہیں، اور دوسرے مسلمان وہ تو شاید مسلمان ہی نہیں۔ جب تک مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں بدلے گا اس وقت تک وہ نہ اپنے لیے باعث عمل ہوں گے اور نہ دوسری دنیا کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے، اور ایسی جماعتیں یا ایسے گروہ وجود میں لانے ہیں کہ جن کا مقصد کیا ہو، یدعون الی الخیر، الخیر کی طرف بلانے والے ہوں، یا امرون بالمعروف، معروف کا حکم دینے والے ہوں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے ہوں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. کتنا واضح حکم ہے قرآن کا, لیکن آج ہم اس حکم کو بھول گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے, کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا, یعنی کتنی ذلت کا عذاب ہے نا کسی کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ کر دیا جائے, یعنی وہ اپنے چہرے سے ہی پہچانا جائے کہ انتہائی برا انسان ہے. ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. یہاں کس چیز کو کفر سے تعبیر دی جا رہی ہے, کس چیز کو کفر سے مثال دی جا رہی ہے؟ یہ فرقہ واریت کو, پھر اس کو ہوا دینے کو. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں.